حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد، حسن وجود مبارک شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، فرزند رسول خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، و شہنشاہ وفا جناب مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور آج کے مولود مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آنے والے دنوں میں وہ تمام ولادتیں، یعنی شہزادہ قاسم علیہ السلام اور جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. انشاءاللہ ان سب مناسبتوں سے پروردگار ہمارے دلوں کو اور منور فرمائے. اجماعاً با آواز بلند صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ان آیات شعبانیہ، ان مبارک مناسبتوں سے ہم سب مل کر اپنے مولا امام عصر کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں بھی اس حوالے سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خدا میں محمد آل محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے، اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے انشاءاللہ. عزیزان محترم، عنوان ماہ شعبان میں، کیونکہ ہمارے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بھی ولادت باسعادت 15 شعبان آ رہی ہے، اسے بھی پیش نظر رکھتے ہوئے جو برادران نے عنوان رکھا، وہ 28 رجب جو گزر گئی شعبان سے 2 دن پہلے، وہ تاریخ ہے کہ جب نواس رسول مدینے سے روانہ ہوئے تھے، آپ نے اپنے قیام کا آغاز فرمایا تھا، اور 15 شعبان اس امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس نے آنے کے بعد آخری قیام، جو کہ پورے جہان بشریت کے لیے باعث نجات ہوگا، کہ جس کی بنیاد پہ حضرت کو منجی عالم بشریت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، وہ قیام بھی اس مہینے میں، ماہ شعبان میں، جو فرزند رسول خدا نیمہ شعبان میں مولود ہیں، آپ کے ہاتھوں وہ قیام ہونا ہے جس کے ہم منتظر ہیں. لہذا ان دو قیاموں کے درمیان اور ان دو قیاموں کے حوالے سے کچھ ایسی تعلیمات، کچھ ایسے نکات، کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمارے لیے باعث تربیت اور باعث کمال ہیں اور باعث نجات ہیں، ان پہ مختصر سی ہم توجہ ڈالیں گے. اگرچہ یہ خود ہر ایک اپنی جگہ پر ایک عنوان ہے جس پہ بڑی مفصل جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوا کرتی ہے، مگر ہم چاہیں گے کہ جامع اور مختصر اشارے ہوں، مفید اشارے ہوں، عصر حاضر میں ہم جن سے بہرہ مند ہو سکیں اور اپنے اندر آمادگی پیدا کر سکیں. عنوان آپ کے سامنے ہے جو پیش کیا، کہ کربلا ایک منتظر کے حوالے سے. آج کے دور میں منتظر سے مراد ہماری منتظر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو آیا کربلا کا کوئی کردار ہے، کوئی اثر ہے، کوئی تاثیر ہے منتظر سازی میں؟ کربلا معلم منتظر ہے، یعنی ایک منتظر امام کو کربلا سے ایک تعلیم ملتی ہے، کربلا معلم ہے منتظر امام زمانہ کی۔ یقیناً آپ نے بارہا سنا کربلا کے حوالے سے یہ شعار بلند کیا جاتا ہے، کربلا مکتب ہے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا۔ یہ درسگاہ کا عنوان جو ہے، میں ابتدا میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ یہ سب سے زیادہ دشمن کو کھٹکتا ہے۔ صدیوں میں اس نے کربلا کے مکتب کو بند کیا تھا، اور کربلا کو صرف ایک واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہیجان انگیز، جو رقت انگیز، غم انگیز ایک واقعہ واقعات میں سے اسے بنانے کی کوشش کی تھی، جس پہ صرف گریا کیا جائے، جس پہ صرف رویا جائے۔ بس کربلا صرف رونے کے لیے، ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں صرف رونے کے لیے، اس قسم کے جملے آج بھی آپ کو جا بجا بہت سے شاعروں کی طرف سے ملتے ہوں گے۔ یہ سب وہ ہیں جو سلانے والے ہیں، یہ سارے جملے وہ ہیں کہ جو کسی قوم کو سلانے کے لیے اور کربلا کے مکتب سے جدا کرنے کے لیے، کربلا کو بے عنوان مکتب نہ لیا جائے، کربلا کو بے عنوان ایک درسگاہ نہ لیا جائے، کربلا صرف رونے اور رلانے کے لیے ہے، کربلا کو ایک جذباتی احساساتی جے عنوان اور صورت دے کر اس کی جو مکتبی حیثیت ہے اس سے غافل کر دیا جائے۔ وہ جو کربلا آج صدیوں بعد بھی انسان ساز ہے، اس انسان سازی کے عمل کو محدود کر دیا جائے یا معدوم کر دیا جائے، کربلا بس ایک ایسا ذکر بن کے رہ جائے کہ ہر سال وہ آیا کرے، مخصوص تاریخوں میں اس کا ذکر ہو اور زار و قطار روئیں اور بس، اس سے زیادہ نہیں۔ رونا تو ایک فطرت ہے، یہ تو غیر مسلم بھی گریا کرتا ہے، اگر اسے جب کربلا کی تاریخ بتائی جاتی ہے اور وہ سنتا ہے تو اس کا بھی جگر جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ جلتا ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر یہ ظلم ہوا بچوں کے ساتھ، معصوم بے گناہ خواتین کے ساتھ، تو وہ بھی اس ذکر کو سن کے متاثر ہوتا ہے۔ یہ متاثر ہونا تو ایک فطری امر ہے، آنکھوں میں اشک آ جانا، گریا کرنا، یہ ایک فطری امر ہے۔ کربلا ایک مکتب ہے، ایک درسگاہ ہے، کربلا کے اس مکتب سے، اس درسگاہ سے آج صدیوں بعد بھی بھرپور جو استفادہ کیا جا سکتا ہے اس سے محروم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی جاتی ہیں۔ لہذا جب تک ہم کربلا کے اس چہرے کو کہ جو اس کا مکتبی چہرہ ہے اسے نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کا پیغام بھی نہیں لے سکیں گے۔ ہمیں تاریخ تو ملے گی کربلا کی، مگر پیغام کربلا نہیں مل سکے گا۔ پیغام کربلا اسی وقت ملے گا کہ جب ہم کربلا کے اس مکتبی چہرے کو سامنے رکھیں گے، کربلا کو بے عنوان کو معلم جہان بشریت و معلم تاریخ سمجھیں گے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کربلا کو اگر معلم کی حیثیت سے ہم اگر اور مکتب کی حیثیت سے لیں گے، تب کہیں جا کے کربلا آج بھی جو ہے وہ مؤثر ہوگی، وائلہ اس کا صرف اثر احساساتی اثر ہوگا۔ آپ کسی کے بارے میں بھی سن لیں گے تو آپ کے اندر ایک احساسات، کیونکہ انسان ہیں، آپ کسی کے ظلم کے بارے میں آج دنیا میں، کشمیر میں یا آپ کے عراق میں، سیریا میں، میانمار میں، دیگر ہمارے مملکت کے بہت سے علاقوں میں، اور عراق، بحرین، مختلف نقاط دنیا کے جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، تو ایک صحیح اور سالم انسان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے، اس میں جو ہے مظلوموں کی نسبت ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ظالم کی نسبت جو ہے نفرت و بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ مظلوم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر مظلوم ہے تو ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اگر فطرت ہماری سالم ہے تو مظلوم کی نسبت ہمدردی پیدا ہوگی اور ظالم کی نسبت احساس نفرت اور انزجار پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطری امر ہے آج بھی۔ اصل جو عنوان ہے وہ یہ کہ ہم کربلا کو احساساتی نہ لیں بلکہ اسے مکتبی عنوان سے لیں. تو اب اگر کربلا کی جانب مکتب کے عنوان سے نگاہ کرتے ہیں, ایک درسگاہ کے عنوان سے نگاہ کرتے ہیں, تو کربلا ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ وہ تعلیم کو جو آج ہمیں, جو کہ ایک منتظر کے عنوان سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کسی کے, تو ہمیں آج وہ فائدہ پہنچائے. تو کربلا معلم منتظر ہے. یعنی واقعاً ذرا اگر ہم دیکھیں, اگر ہم نے کربلا کا درس نہیں لیا تو ہم منتظر بھی نہیں ہو سکتے. شاید میں نے جملہ آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر مقدمہ کسی ایک تفصیل کے بغیر ذکر کر دیا, بغیر مقدمے کے. یعنی اگر ہم نے کربلا کو بے عنوان مکتب نہیں لیا تو ہم آج صحیح منتظر بھی نہیں ہو سکتے. امام عصر کا صحیح منتظر وہی ہو سکتا ہے جس نے کربلا کے پیغام کو سمجھا ہو, جس نے کربلا کی صحیح شناخت حاصل کی ہو, کہ وہ ایک قیام ہے اور آنے والا بھی ایک قیام ہے, اور دونوں قیام مختلف زمانوں میں ضرور ہیں مگر ہدف دونوں کا ایک ہے. ہدف دونوں کا ایک ہے, شخصیت دونوں قیام کی, لیڈر دونوں قیاموں میں ایک ہے, دونوں شخصیتوں کی حقیقت ایک ہے. سن 61 ہجری میں 60 میں شروع ہوا اور 61 میں 10 محرم آغاز میں یہ قیام جو ہے اپنے ایک نتیجے پر پہنچا ظاہری. اس قیام کا جو لیڈر تھا, امام تھا, اس کی حقیقت میں اور جو آنے والا قیام ہے نہائی اور آخری, اس کے لیڈر کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی حقیقت ایک ہے, دونوں کی شخصیت ایک ہے. ظاہراً بس یہ کہ وہ جد ہیں اس کے, یہ فرزند ہیں ان کے. عصمت دونوں کی ایک ہے, علم دونوں کا ایک ہے, معرفت دونوں کی ایک ہے, اخلاق دونوں کا ایک ہے, ہدف دونوں کا ایک ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, دونوں قیام ایک ہیں. یہ نہائی قیام ہے, وہ گویا ابتدائی قیام ہے. اگر اس کو نہیں سمجھا تو پھر اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آمادہ ہونے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو اس قیام کے ذریعے ہمیں ملا یا ہم تک پہنچایا گیا. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ابتدائی چند نکات جو میں عرض کر رہا ہوں, نکات میں اس میں سب سے پہلے کربلا ہمیں جو ایک پیغام دیتی ہے, اجمالی طور پر کربلا کو دیکھتے ہیں کہ کربلا اگر وقوع پذیر ہوئی تو یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ جن کے دل میں حب دنیا نہیں تھی. حب دنیا رکھنے والوں کا کام ہے ہی نہیں کربلا. قیام کربلا حب دنیا رکھنے والوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس قیام میں جو امام ہیں وہ بھی, اور جو امام کے ساتھی رفقا ہیں وہ بھی, وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں حب دنیا نہیں ہے. اگر حب دنیا ہوگی تو کبھی نہ قیام ہو سکتا ہے, نہ کسی ایسے قیام میں نصرت کی جا سکتی ہے. بنیادی ابتدائی بات کہ کربلا کا ایک پہلا درس یہ ہے کہ اپنے دلوں سے حب دنیا کو نکال دو. پوری کوشش آج بھی دشمن یہ کرتا ہے تمام تر وسائل کے ساتھ, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے, اسے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں حب دنیا پیدا کر دے. دنیا کو ایسا جلوہ دیتا ہے, ایسی رانائی دیتا ہے, اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں. اس طرح کی تحریریں سامنے لائی جاتی ہیں, اس طرح کا سلیبس بنایا جاتا ہے, اس طرح کے فنکشنز کیے جاتے ہیں, اس طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں, اس طرح ایوارڈز دیے جاتے ہیں کہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے, دنیا ہماری نظر میں اہمیت پیدا کر جائے اور ہم پھر اس دنیا کو چاہنے لگیں. یہ حب دنیا بدترین ہتھیار ہے ہمارے خلاف. اگر دل میں حب دنیا پیدا ہو گئی تو پھر کسی اسلحے کی, آتشی اسلحے کی ضرورت نہیں, کسی گرم اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ گرم اسلحہ میں باہر سے مارتا ہے, حب دنیا اندر سے ختم کر دیتی ہے, پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جسے دیمک لگ جائے اس پہ کلہاڑا مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تھوڑا سا بس انتظار کرو, یہ خود ہی ختم ہو جائے گی. توجہ کیا آپ نے؟ جس लकड़ी में दीमक लग जाए तो उसे बाहर से आरी चलाने की और कुल्हाड़ा मारने की जरूरत ही क्या है। कुछ दिनों बाद तो उंगली मारोगे खुद ही झड़ जाएगी वो। हुब्बे दुनिया वो दीमक है कि अगर ये पैदा कर दे किसी कौम के अफराद के अंदर तो उन पर बैरूनी हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, किसी एहतमाम की ज़रूरत ही नहीं है, इनके खिलाफ़ लश्कर कशी की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये हुब्बे दुनिया की दीमक पैदा हो गई, ये किसी काबिल ही नहीं रहेंगे। लिहाजा सबसे ख़तरनाक तरीन जो शय हो सकती है आज अगर हम मुंतज़िर की बात करें किसी मुंतज़िर के लिए तो वो हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया एक ख़तरनाक तरीन ऐसा मरज है कि जिस मरज से एक एक फ़र्द को अपने आप को बचाना है। लिहाजा आप अगर अब चारों तरफ देखें अपने माहौल को, अपनी तकरीबात को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, मीडिया को, तो आप देखें कि वो टोटल हमें हुब्बे दुनिया की जानिब खींच रहा है। मुतकाबिलन दूसरी तरफ इस हुब्बे दुनिया से बचाने का कोई निज़ाम, कोई ज़रिया, जितनी बुलंद और वसी सतह से हुब्बे दुनिया के लिए एहतमाम किया जा रहा है, मुझे बताइए आज उसके मुकाबले में क्या कोई हमारी पॉलिसी है। फ़र्ज कर लीजिए इस अदादारी को कुछ वक्त के लिए फ़ेलन अभी अपने जहन से निकाल दीजिए कि यह अज़ादारी अगर ना हो तो अज़ादारी के अलावा, अलबत्त मैं जिस अज़ादारी की बात कर रहा हूँ उस अज़ादारी की बात कर रहा हूँ जो हकीकी तालीमात पे मबनी है और जो दीन व शरीयत ना, अज़ादारी के नाम पे आज बहुत कुछ इस किस्म की चीज़ें ईजाद कर दी गई और की जा रही हैं कि जिनसे अज़ादारी को शदीद तरीन ख़तरात लाहक़ हो गए, जो कि अभी मौजू नहीं है जिस पर बहस की जाए, मगर इशारा काफ़ी आप अहले खिरत के लिए। मैं जिस हकीकी अज़ादारी की बात कर रहा हूँ अगर उसको निकाल दिया जाए तो मुझे बताइए दुश्मन की इतनी वसी और मुअस्सर जो एक रविश है आज हुब्बे दुनिया पैदा करने की, उसके मुकाबले में बचाने के लिए अपनी मौजूदा आने वाली नस्लों को कोई हमारी तैयारी आमादगी नज़र आती है? घरों में, वालदैन, मसाजिद में, इदारों में, इमाम बारगाहों में? नहीं। जो कुछ अगर है भी तो बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है आमादगी, वाला इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास नहीं है। हालांकि सब कुछ मौजूद है हमारे पास, यानी अगर हम चाहें मुकाबला करना तो कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे, हम कोशिश नहीं कर रहे, तैयारी आमादगी नहीं कर रहे। दुश्मन अपना काम कर रहा है, हमने खुद अपने घरों में तमाम चैनल्स हमारे घरों में आ रहे हैं। आज अगर आपने केबल नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, होते हर एक बच्चे के हाथ में डिवाइस मौजूद है, नेट का पैकेज मौजूद है और उस पर सब कुछ, और अगर वो बिल फर्ज अगर उसे अपने कंट्रोल भी अपने फिंगर टिप्स पे अगर वो कंट्रोल रखता है कि कहाँ उसे क्लिक करना है कहाँ नहीं करना, तब भी अगर वो अच्छी चीज़ भी देखना चाहते हो तो अच्छी चीज़ के दरमियान में वो एक बुरी चीज़ फौरन डाल देते हैं कि ट्राई करना। ये बुरी चीज़ डालना क्या है? ये वही जो जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को जब कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो तीन मकामात पे शैतान ने आके उन्हें वरगलाने की कोशिश की और तीनों मकामात पे जनाब इब्राहिम ने उसे पत्थर मार के, कनखरियाँ मार के, जो आप हज के मौके पे एक फरीजा अदा करते हैं रमी जमारात का, आपने ये जो उसने ट्राई की, जनाब इब्राहिम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं अपने फरीजे को अदा करने जा रहे हैं, बीच में उसने आकर कोशिश की कई मरतबा, बिल्कुल इजा करें कि बच्चा अच्छी वेबसाइट भी देख रहा है, कोई अच्छी सर्चिंग भी कर रहा है, तो वहीं बीच में कोई ना कोई एक चीज़, आप मासूमीन के रोज़ा इमेज गूगल पे सर्च कीजिए, मासूमीन के रोज़े, अब आप उस जरिए देख रहे होंगे, देखते जाइए कुछ देर के बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई बेहुदा तस्वीर भी डाल देंगे, और अगर गलती से किसी ने उसे एक बेहुदा तस्वीर को क्लिक कर दिया, उसे देखने के लिए अगर रुक गया बस वहीं से भी उसने अगर उसे क्लिक किया तो आगे एकदम और बड़ा उसके सामने जो है वो पेज खुल जाएगा और बेहूदगियाँ उसके सामने आ जाएंगी। यही होता है, यानी वो पूरी कोशिश करता है, अच्छी राह के अंदर भी जो है वो इंसान अपने आप को महफूज ना समझे, उसने तो कसम खाई थी कि तेरी राह में बैठूंगा, وہ بیٹھتا ہی وہاں ہیں. لہذا کہنے مقصد کہ اس کے مقابلے میں ہماری کیا تیاری ہے؟ ہماری کوئی تیاری نظر نہیں آتی. تو الغرض حب دنیا خطرناک ترین ایک امر ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو منتظر تو تصور نہ کرے. جو حب دنیا میں مبتلا ہے وہ امام زمانہ کا منتظر ہو ہی نہیں سکتا. انتظار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یہ قیام کے لیے ہے, اس آخری قیام کے لیے. وہ کسی طور لائق نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر حب دنیا موجود ہو. تو پہلی فرسٹ آف آل جسے کہا جائے جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے دلوں سے حب دنیا نکل جائے اگر ہے, اور پھر پیدا نہ ہونے پائے ہمارے دل کے اندر. دور پڑی پر محمد و آل محمد. یہ حب دنیا کی جو مثالیں ہو سکتی ہیں, مثلا شہرت طلبی, آج مشہور ہونے کے لیے. آپ دیکھ لیجیے عبادتوں کے ذریعے بھی مشہور ہونے کے لیے عبادتیں چھپائی جاتی تھی ریاکاری نہ ہو. آج عبادتیں شہرت کا وسیلہ بنتی ہیں. آج عبادتوں کے ذریعے جو ہے وہ مشہور ہوا جاتا ہے, یا تو پھر وہ عبادت نہیں ہے, اور جب عبادت نہیں ہے تو آخرت کا کوئی اجر نہیں ہے, پھر خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. اور اگر عبادت ہے تو عبادت وسیلہ شہرت نہیں ہے. تو اگر وسیلہ شہرت بنایا جا رہا ہے تو اس کے معنی کہ وہ عبادت نہیں ہے. اشارہ کافی ہے, آپ اہل خیرت سمجھتے ہیں. منصب, منصب کی آرزو اور اس منصب کے لیے تگ و دو اور کوششیں کرنا, اگر کوئی الہی ہدف و مقصد نہیں ہے تو وہ بھی دنیا کا مظہر ہے, وہ بھی حب دنیا ہے. اس طرح مال ہے, مال کی محبت. اسی طرح آپ کے رشتے ہیں, رشتوں کی محبت اگر پیدا ہو جائے انسان کے دل میں. البتہ بھی نہیں کہ ماں سے محبت, باپ سے محبت, نہیں. یہ ساری محبتیں جو فطری محبتیں وہ ہیں, اور محبتیں, ان محبتوں کو حکم دیا گیا ہے. محبت سے نگاہ کرنا بھی والدین کے چہرے پہ عبادت قرار دیا گیا ہے. تو باقی باتیں تو نہیں, میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے, چاہے مال کی محبت ہو, چاہے منصب کی محبت ہو, چاہے یہ آپ کے رشتوں کی محبت ہو, یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کے وطن کی محبت ہو. یہ ساری محبتیں اچھی ہیں, مگر یہ محبتیں مذموم اس وقت ہیں کہ جب یہ اللہ کی اور ہماری محبت کے درمیان آ جائیں, جہاں یہ اللہ کی اطاعت سے روکنے لگیں, جہاں ان محبتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں پیچھے ہو جائیں. اگر یہ محبتیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں تو قابل مذمت ہیں. اتنی محبت نہیں ماں باپ سے کہ اب ماں باپ اگر کہیں کہ داڑھی کاٹ دو تو داڑھی کاٹ دیں, ماں باپ کہیں کہ نماز مت پڑھو چھوڑ دو تو نماز مت, پردہ نہیں کہ کیا چادر اوڑھ لی تم کیا پردہ, پردہ اگر نہیں, ماں اور باپ اگر ناراض ہوتے ہوتے رہیں, مگر حجاب واجب ہے. لہذا ایک بیٹی کو حجاب کرنا, ایک بہن کو حجاب کرنا. شوہر ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے, شوہر سے محبت ضروری ہے, مگر اگر وہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے تو پھر یہاں اس کی اطاعت نہیں ہے, یہاں اس سے وہ محبت نہیں ہے کہ جو اللہ اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے. کوئی بھی شے اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگی, کسی کی محبت بھی, تو وہ پھر شیطان ہے, وہ مظہر شیطانت ہے. لہذا وہاں پر وہ قابل مذمت ہے. تو میں جس حب دنیا کی مذمت کر رہا ہوں معصومین کے کلام کی روشنی میں, اس سے مراد یہ ہے. اس کے علاوہ ذات کی محبت, انسان اپنی ذات سے بڑی محبت کرتا ہے, یہ ذات کی محبت بھی جو ہے انسان کی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. لہٰذا یہ تمام انواع و اقسام جو مثالیں پیش کی, یہ دنیا کی محبت, یہ قطعاً ایک منتظر منتظر امام عصر کے دل کے اندر نہیں ہوتی, اس حد تک کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنے. دور پڑی بر محمد و آل محمد. اچھا دوسرا کام, اچھا دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے نفس سے امارہ کو مہار کرے. جسے اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو, سیلف کنٹرول اگر کسی کے پاس نہیں ہے, جب اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, کچھ دیکھ کر بہک جاتا ہے, ویسے صحیح ہے, مگر اس کے سامنے اگر شیطان کسی خوبصورت شے کو لے آئے, وہاں وہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ پاتا, وہاں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ زبان کا گناہ ہو, نگاہ کا گناہ ہو, سماعت کا گناہ ہو, یا کسی اور ذائقے کا گناہ ہو. بہت مزے کی چیز ہے اگر حرام ہے, بس وہ مزہ لذت پرست جب سامنے آ گئی تو تھوڑا سا یہ جو تھوڑا سا کر کے آدمی آگے بڑھاتا ہے, کنٹرول اپنا ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, ایسا آدمی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. کمزور و ضعیف النفس، کمزور و ضعیف النفس آدمی منتظر امام زمانہ نہیں ہو سکتا. منتظر امام زمانہ کے لیے لازم ہے کہ اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہو، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. میدان کربلا کے اندر یہ افراد سیلف کنٹرول والے لوگ تھے، بڑے مضبوط کردار و رفتار کے حامل لوگ تھے، اپنے نفوذ پر کمال کی حد تک انہیں کنٹرول حاصل تھا، ضعیف لوگ نہیں تھے. کسی بھی آفر کے سامنے بھوک و پیاس کے باوجود بھی، کل حتمی جنگ کے باوجود بھی، امان نامے بھی آ گئے ان کے لیے، تب بھی نفس کے بہکاوے میں، نفس امارہ کے نہیں آئے بلکہ اسے قابو میں رکھا. آخری لمحوں میں آنے والا حر، اس نے بھی آخری وقت کے اندر غور و فکر کر کے سیلف کنٹرول حاصل کر لیا، اور وہ وہاں سے نکل آیا تمام لذتیں چھوڑ کے. مجلل خیمہ ایک سردار کا خیمہ تھا، ساری نعمتیں موجود، لذتیں موجود، آرام موجود، سب کچھ، مگر اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گیا جب اس نے سیلف کنٹرول حاصل کیا. اور کہاں آ گیا؟ یہ کہہ کر آیا کہ جہاں کھڑا ہوں اتنی لذتوں کے باوجود بھی جہنم ہے، اور جہاں جا رہا ہوں کہ جہاں ظاہراً بھوک ہے، پیاس ہے، دنیا بھی کوئی سہولت نہیں ہے، اور کل قتل ہو جانا ہے، اس کے باوجود کہاں؟ وہاں جنت ہے. توجہ فرمائی. یہ ایک اور عنوان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہے کمال نفس پر. کمال نفس تو لذت پرست ہے، وہ تو ادھر آرام دیکھ رہا ہے، لذتیں ادھر ہیں، مگر اسے کنٹرول کر کے، اگر انسان کنٹرول کر لے تو پھر وہ درست فیصلہ کرتا ہے اور جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ جاتا ہے. تو لہٰذا ایک دوسرا اہم ترین جو امر ہے وہ کیا ہے؟ نفس کو مہار کرنا، سیلف کنٹرول. اچھا، تیسری جو چیز ضروری ہے وہ ہے ایک جذبہ، جسے ہم کہتے ہیں جذبہ ایثار، جذبہ قربانی. اب وہ چیزیں جو انسان پیدا کرے، یہ دو وہ چیزیں تھیں کہ جو دشمن، داخلی دشمن کی نسبت تھی، یعنی حب دنیا پیدا نہ ہو اور نفس امارہ پر قابو پا لیا جائے. اب جو چیز اپنے اندر پیدا کی جائے وہ کیا ہے؟ جذبہ ایثار و قربانی. اگر انسان کے اندر، کیونکہ جب تک حب دنیا ہوگی جذبہ ایثار و قربانی نہیں ہوگا. حب دنیا رکھنے والے لوگ صرف جمع کرتے ہیں. ارے بڑی محنت سے ہم نے بنایا، ایسی دے دیں ہم کسی کو، کسی کی بیٹی رخصت ہو سکتی ہے ہمارے مال سے، مگر ہمارا اکاؤنٹ کم ہو جائے گا، ہماری پراپرٹی کم ہو جائے گی. اب کسی کی بیٹی بیٹھی رہے، کسی کا ایجوکیشن جو ہے وہ رہ جائے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے مر جائے، مگر ہمارا مال کم نہیں ہونا چاہیے. حب دنیا ہمیں روکے ہوئے ان نیکیوں سے کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور امام وقت کو پسند ہیں، جس کے ذریعے ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں. مگر کیا ہے؟ کیونکہ حب دنیا ہے، لہذا جذبہ ایثار اور قربانی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اگر وہ ہم نے پہلے حب دنیا سے نجات حاصل کر لی اور نفس کو اپنے مہار کر لیا، تو پھر جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو سکتا ہے، پھر آدمی ان نیکیوں میں حصہ لے سکتا ہے کہ جو نیکیاں انسان سے ایثار و قربانی کا تقاضا کرتی ہیں. لہذا اب یہیں سے آپ دیکھیے کہ اپنی بہترین زندگی گزار رہے تھے مدینے میں، 28 جب تک بہترین زندگی گزار، اپنے گھروں کے اندر تھے، سکون سے تھے، رشتہ داروں کے درمیان تھے، اپنے محلے میں تھے، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر نواسہ رسول کے ساتھ روانہ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہجرت کر جانا، چھوڑ دینا وطن کو، خود مولا امام حسین کے لیے کتنا سخت تھا. کیا آپ اللہ کے رسول کے روزے پہ جا کے کس طرح الوداع کیا آپ نے، اپنی مادر گرامی کے روزے پہ جا کے کس طرح لپٹ کے روئے ہیں؟ روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹ کے زار و قطار روتا ہے، اس طرح اپنی مادر گرامی کی قبر سے مولا چمٹ کے گریہ کر کے روئے اور خدا حافظی کی الوداع کیا. الوداع کرنا نواس رسول کے لیے بھی کتنا سخت تھا، بالکل اسی طرح ان دیگر افراد کے لیے بھی بڑا سخت تھا، ان لوگوں کے لیے بھی سخت تھا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی یادوں کو چھوڑنا، اور ساتھ میں ایک آرام دہ زندگی اپنے وطن کے اندر، مگر ان لوگوں نے چھوڑا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حب دنیا ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی. اگر وہ پہ دنیا ہوتی تو وہ اس طرح نہ چھوڑتے. لہذا ضروری ہے کہ جذبہ ایثار و قربانی کے لیے پہلے حب دنیا کو ختم کیا جائے. یہ جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہی اس کے بعد ہوتا ہے. آمادگی ہجرت, انسان ہجرت کے لیے آمادہ. وقت کے دامن میں یقیناً گنجائش نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ سارے خود ایک مستقل موضوعات ہیں. ہجرت جب تک داخلی ہجرت نہ ہوئی بیرونی ہجرت نہیں ہوتی. جب تک انسان اندرونی طور پہ گناہوں کی وادی سے, دنیا کی گھاٹیوں سے نکل کر ہجرت نہ کرے اور نہ نکل آئے عبادتوں, معرفت اور قربانیوں کی دنیا کی جانب, اس حد تک وہ باہر کی ہجرت نہیں کر سکتا حق کی راہ کے اندر. یہ جو ہجرت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندرونی طور پر ہجرت کر چکے تھے یہ لوگ. یہ اندرونی طور پر وہ لوگ تھے کہ جو وطن کی محبت سے اور دیگر تمام محبتوں سے ہجرت کر چکے تھے اور آ چکے تھے اللہ کی محبت کی جانب. اپنے امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا یہ اس بات کا ان کا ثبوت تھا کہ یہ لوگ اندر سے ہجرت کر چکے. اچھا, اس کے ساتھ اسی منزل پہ لازم ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو کہ اپنے امام کی, رہبر کی, لیڈر کی, پیشوا کی شناخت بہت ضروری ہے. اگر شناخت امام نہ ہو, اگر امام کی معرفت نہ ہو تو انسان درست فیصلے اور درست قدم نہیں اٹھا سکتا. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے امام کو پہچانتا ہو, امام کی شناخت رکھتا ہو. بہت سے لوگ ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ شناخت نہیں رکھتے, معرفت نہیں رکھتے. بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں راستے کے اندر, درمیان بین راہ میں, وہ اس لیے کہ وہ اپنے امام کی درست شناخت نہیں رکھتے. اگر شناخت امام ہوتی تو وہ کبھی بین راہ نہ چھوڑتے یا امام کو تنہا نہ جانے دیتے. یہ شناخت تھی ان لوگوں کی جو مدینے سے ساتھ چلے, 28 رجب کو روانہ ہوئے امام کے ساتھ. وہ اپنے امام کی معرفت رکھتے تھے, مقام ولایت کو پہچانتے تھے, جانتے تھے کہ امام کا مقام کیا ہے, امام کی جو ہے وہ شخصیت کو پہچانتے تھے. میں بہت مختصر, کیونکہ خود شناخت امام, معرفت امام ایک عنوان ہے, اس پہ آپ اشرے سنتے رہے ہیں اور پھر بھی تشنگی باقی رہے گی. میں اس کو بہت اسے اجمالی اشارے کر رہا ہوں یہاں پہ نکات کی صورت میں کہ شناخت امام بہت ضروری ہے. لہذا اگر ہم اب پیغام لیں اور سیکھیں تو شناخت امام, امام عصر کی شناخت, امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, حدیث موجود ہے, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. ہوگا کسی کا کوئی امام, کفار کے بھی امام ہیں. قرآن نے خود کا آئمۃ الکفار کا لفظ استعمال کیا ہے, کفار کے بھی آئمہ ہیں, ایک نہیں آئمہ ہیں. لفظ آئمہ کفار کے آئمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, مگر ہم آئمہ برحق کی بات کر رہے ہیں, وہ جو پیغمبر خدا کی جانشین ہیں. ان کا آخری جانشین پیغمبر خدا کا, یعنی بار بار امام ہمارا جو پردہ غیب میں, اس امام کی معرفت ضروری ہے. جو حق بنتا ہے ان کی معرفت کا وہ تو ہم نہیں حاصل کر سکتے, مگر جتنی اللہ نے ہمیں توفیق و صلاحیت دی ہے کم از کم اتنی ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. اس لیے کہ جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی محبت پیدا ہوگی, کہ محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی. اور محبت کا لیول, محبت کا جو گراف ہے وہ معرفت کے برابر ہوگا. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے. اچھا, جتنی محبت ہوگی اتنا بھی جذبہ اطاعت ہوگا, جتنی محبت ہوگی اتنا جذبہ اطاعت ہوگا. اور کسی کی سے محبت نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت بھی نہیں, پرواہ بھی نہیں کریں گے اس کی بات کی, محبت نہیں ہے, کوئی جذبہ نہیں اندر. محبت ہوگی اطاعت کا جذبہ بڑھے گا. لہذا امام عصر کی معرفت سبب بنے گی ان سے شدید معرفت, شدید محبت کا وسیلہ بنے گی, اور یہ محبت وسیلہ بنے گی اطاعت کا, کہ ہم اپنے آپ کو امام عصر کے لیے آمادہ کریں. ان کی ہم اپنے آپ کو ان کے لیے آمادہ اور مہیا کریں, اطاعت کا جذبہ پیدا کریں. اسی طرح جب اطاعت کا جذبہ ہوگا، معرفت ہوگی امام کی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ امام ہمارے پردہ غیب میں اگر ہیں اور آپ کو ظہور کے بعد قیام کرنا ہے تو پھر ہمارا دل چاہے گا، جو آپ زیارت میں بھی ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی نصرت کرتا، یہ جذبہ ہے نہیں، یہ نصرت کا جذبہ ہمارے اندر مظلوم کربلا کی نسبت ہے۔ سن 61 ہجری کا جو قیام ہے، اس قیام میں جو اس قیام کا امام ہے، اس امام کی نسبت ہم زیارت میں اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا کاش میں ہوتا۔ تو یہ جو جذبہ ہے نصرت کا جذبہ، اب کربلا سے وابستگی اور کربلا کی نسبت اس نگاہ سے جو دیکھنا، جو میں نے کہا مکتبی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہمارے اندر جذبہ نصرت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جذبہ نصرت اندر گھٹ نہیں جانا چاہیے، اے کاش نہیں ہونا چاہیے، اے کاش میں کربلا میں، یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ممکن نہیں ہے، جو چیز ممکن نہ ہو۔ مثلا بوڑھا آدمی کہے کاش میری جوانی لوٹ آتی، کیونکہ جوانی لوٹ کے آ نہیں سکتی، لہذا وہ کاش کہتے ہیں۔ کاش کہاں کہتے ہیں؟ جہاں ناممکن ہو، مگر نصرت ناممکن نہیں ہے۔ یہ جذبہ نصرت گھٹ نہیں جانا چاہیے سوچ کے کہ سن 61 ہجری میں میں کہاں جا سکتا ہوں، میں 1439 میں ہوں، وہ سن 61 ہجری کا قیام ہو چکا، میں اب کہاں کربلا میں جا سکتا ہوں، یہ جذبہ نصرت گھٹ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے، اس جذبے کو اور بڑھنا چاہیے۔ جو 61 ہجری والا قیام ہے اسی کا متم، اسی کا مکمل جو ہے قیام آنے والا ہے، آنے والے وقتوں میں قیام ایسا آنے والا ہے کہ جس میں اس جذبہ نصرت کی ضرورت ہے، جہاں ناصروں کی ضرورت ہے۔ کربلا کی نسبت اپنے جذبے کا اظہار کر کے کاش مولا میں 61 ہجری میں ہوتا تو ایسا کرتا، مگر مولا مجھے فکر نہیں ہے، میں اگر 61 ہجری میں نہیں تھا تو میرا یہ جذبہ نصرت انشاءاللہ آپ کے فرزند جب ظہور فرمائیں گے اور قیام فرمائیں گے، انشاءاللہ اس قیام میں اپنے جذبہ نصرت سے کام لوں گا اور اپنی جان و مال اور ہر طرح کی انشاءاللہ نصرت اس قیام میں اپنے امام کے قدموں پہ نشاور کروں گا۔ یہ جذبہ نصرت بڑھنا چاہیے۔ اے کاش 61 ہجری کی نسبت کاش ہے، مگر آنے والے انشاءاللہ نامعلوم بہت قریب وقت کے لیے انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ میں نصرت کروں گا، انشاءاللہ ان قریب جب فرزند رسول ظہور فرمائیں گے تو پروردگار مجھے توفیق دے گا کہ میں انشاءاللہ ان کے ناصروں میں اپنا شمار کرا سکوں گا۔ تو لہذا یہ جذبہ نصرت پیدا ہونا چاہیے۔ اب جب جذبہ نصرت پیدا ہو گیا تو یہ محض جذباتی نہیں ہونا چاہیے، توجہ کیجیے گا، یہ جذبہ نصرت جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جذبہ نصرت شعور کے ساتھ ہوگا یعنی کیا؟ یعنی نصرت کرنا چاہتے ہو۔ اب مدینے سے لوگ چلتے مظلوم کربلا کے ساتھ اور ابائیں ڈال کے اپنے دوش پر اور سواری میں بیٹھ کے روانہ ہو جاتے اور آ جاتے تو کربلا میں کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ محض، میں نے کوئی جملے ادا نہیں کیے، جب مدینے سے چلے تھے تو پوری آمادگی کے ساتھ چلے تھے، جب سفر شروع کیا تھا تو آمادگی کے ساتھ چلے تھے، وسائل بھی اٹھائے تھے سفر کی نسبت اور اپنی شمشیریں بھی حمائل کی تھیں، ہر قسم کے حالات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور مہیا کر کے نکلے تھے۔ مکے سے جب چلے تو اور زیادہ آمادگی پیدا کر کے چلے تھے۔ تو نصرت کا محض جذبہ رکھنا کافی نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، بلکہ اس نصرت کو شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ نصرت کیسے کی جائے گی امام کی اور امام کو کس قسم کی نصرت کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو مکمل آمادہ و تیار کرنا، آمادگی کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ نصرت خود محرک ہونا چاہیے۔ اگر میرے اندر جذبہ نصرت امام ہے تو خود یہ جذبہ محرک ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو آمادہ کروں، مہیا کروں، تیار کروں، جس قسم کے بھی وسائل چاہیے، تربیت چاہیے، ٹریننگ چاہیے، زبانوں سے آشنائی چاہیے، وسائل چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، آئی ٹی کے شعبے میں مہارت چاہیے، میڈیکل کے شعبے میں مہارت چاہیے۔ اس لیے کہ اگر معرفت ہو امام کے قیام کی نسبت کہ حضرت جو قیام فرمائیں گے وہ قیام کس نوعیت کا قیام ہے؟ عالمی سطح کا قیام ہے، وہ قیام امام کا ہوگا اس وقت کی، جس وقت بھی آپ ظہور فرمائیں گے اس وقت کی عالمی استکباری طاقت و خلاف، اس لیے کہ آپ آگے پوری دنیا پہ عدالت کی حکومت قائم فرمائیں گے، پوری دنیا پہ عدالت کی حکومت قائم فرمائیں گے اور تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کریں گے. توجہ فرمائیں، معمولی ہدف نہیں ہے یہ. آج کی تمام ایٹمی طاقتیں، ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں، عالمی ادارے، اقتصادی ادارے، دنیا بھر کے ظالمانہ نظام کو درہم برہم کر کے ختم کریں گے آپ، اور پورے عالم بشریت کے باطل یہ گوناگوں قسم کے جو نظام بنے ہوئے ہیں ان سب کو نیست و نابود کر کے آپ عالمی سطح پہ عدالت کا نظام قائم کریں گے. یہ عدالت کا نظام قائم کرنا یہ معمولی ہدف نہیں ہے. اب اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ آئیں گے تو ساری ٹیکنالوجی کی بساط لپیٹ دیں گے، آئیں گے ساری میڈیکل سائنس کو جو ہے وہ ختم، نہیں، تمام سائنسز موجود ہوں گی، تمام ٹیکنالوجیز جو ہیں امام، جو آج ظلم کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، استحصال کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، استکباریت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان تمام ٹیکنالوجیز کو، تمام قوتوں کو، توانائیوں کو آپ عدالت کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کو لوٹانے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے استعمال کریں گے. توجہ فرمائی آپ نے، ایسا نہیں کہ امام کے ظہور کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی انجینئر کی ضرورت نہیں ہوگی، معجزاتی طور پہ دنیا چلے گی. اگر معجزاتی طور پہ دنیا کو چلانا ہوتا تو رسول خدا بھی چلاتے، آپ کے بعد مولا کائنات بھی چلاتے، سب معجزاتی طور پہ چلاتے رہتے، نہ پردہ غیب میں جانے کی ضرورت ہوتی. دنیا معجزاتی طور پہ نہیں چلانی، کرشماتی طور پہ نہیں چلانی، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اسباب اور مسبب. یہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب و مسبب ہے، علت و معلول ہے، خدا کا بنایا ایک نظام ہے، اس نظام کو معطل نہیں کرنا امام نے آ کر، اسی نظام کو عادلانہ انداز میں جہان بشریت کے لیے اس طرح آمادہ و مہیا کرنا ہے کہ ہر انسان کمال حاصل کرے، ہر انسان قرب الہی حاصل کرے. اسی لیے مولا جب تشریف لائیں گے تو روایت بتاتی ہیں کہ آپ عقل انسانی کو کمال عطا کریں گے، انسانوں کی عقول جو آج محدود کر دی گئی ہیں اور ان کے کمال کے راستے محدود کر دیے گئے ہیں، یہ عقل بشر کمال حاصل کرے گی. انسان جو آج جہالت کا اور جاہلیت کا شکار کر دیا گیا ہے، ان تمام تاریکیوں ظلمات سے نکلے گا امام کی وسیلے سے. آپ اس دنیا کو نور سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلمات سے، تاریکیوں سے بھر دی جائے گی، بھری جا رہی ہے. ظلم و ستم و جاہلیت اور بےہودیاں، گناہ، یہ سب ظلمات ہیں، آپ نور سے بھریں گے اسے، دنیا کو نورانی کریں گے، آپ کے وجود مبارک سے دنیا منور ہوگی. علوم کے 27 حرف میں سے آج تک 2 حرف صرف ہم تک تعلیم ہوئے ہیں، 25 حرف علم امام عصر آ کر جہان بشریت کو دیں گے، آپ اسے اندازہ لگائیے کہ انسان کا عقل و شعور کہاں پر پہنچے گا. لہذا ایک منتظر امام عصر جو ہے وہ جذبہ نصرت جذباتی انداز میں بحث نہیں رکھتا، جذبہ نصرت عقل کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس نصرت کے لیے آمادہ اور مہیا بھی کرتا ہے. اب جس کے دل میں حب دنیا ہوگی یقیناً وہ اپنے آپ کو آمادہ مہیا نہیں کر سکتی، یہ ساتھ نہیں چل سکتی. کسی بھی منزل پہ اگر حب دنیا پیدا ہو گئی، وہیں سے انسان کا سفر جو ہے وہ پستی کی جانب شروع ہو جائے گا. دوبارہ سیر سعودی کرتے کرتے جہاں بھی انسان حب دنیا پیدا کرے گا وہیں سے اس کا جو ہے وہ نزولی سفر شروع ہو جائے گا، یعنی ڈاؤن. وہ جب تک اوپر جا رہا تھا اب وہ نیچے کی، جس منزل پہ بھی معرفت امام کے بعد بھی خدا نہ خواستہ اگر حب دنیا پیدا کر لی تو مشکل، ہجرت کر کے بھی اگر حب دنیا پیدا ہو گئی تو مشکل. یعنی حب دنیا سے ہر صورت میں بچنا ہے ورنہ یہ سفر روک دے گی. اس منزل پہ بھی آ کے خیال رہے کہ سفر رک جائے. اب ہوتا کیا ہے، جذبہ ہے، نصرت کا سب کچھ ہے، مگر تھوڑی سی حب دنیا کے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو وہ آمادگی نہیں ہونے دے رہی. امام کا نام لیتے ہیں، مانتے ہیں، امام کی ولایت کو مانتے ہیں، کسی اور کو مانتے بھی نہیں ہیں، آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں، بیزاری کا بھی اظہار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ذرا تھوڑی دنیا بھی جمع کرتے ہیں، تجملات دنیاوی بھی ہیں، گھر کو سجانا بھی، فضول خرچے، کچھ حاصل نہیں ہے جس کا حساب پورا دینا ہے مرنے کے بعد، مگر دنیا میں لا لا کے مہنگے سے مہنگے وسائل لا کے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جمع کر رہے ہیں، حساب آخرت میں خدا کو دینا ہے. یعنی وہ توانائیاں، وہ دولت، وہ وسائل جو امام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو آمادہ کرنے کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ توانائیاں صرف ریاکاری کے لیے، دنیا داری کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں، اور حساب پورا دینا پڑے گا اور سفر بھی رک جائے گا، پیچھے بھی رہ جائیں گے۔ یہی دنیا اگر خرچ کرتے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے تو اس سے سفر کمال بھی طے ہوتا، قرب الہی بھی حاصل ہوتا اور یقیناً اگلی نسلوں کو فائدہ بھی پہنچتا۔ مگر یہی مال، یہی اپنی دنیا جو ہے وہ دنیا داری میں استعمال کی، فضول خرچوں میں استعمال کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ذریعے بجائے اس کے کہ کمال کا سفر طے کرتے اور گرفتاری بڑھ گئی۔ یا آیت اللہ جوادی، خدا ان کے جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی طرح جو ہے وہ انشاءاللہ جسے کہا جائے سائے کو طولانی کرے اور ہمیں ان سے بہتر استفادہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دو لفظ بڑے اچھے استعمال کیے، انہوں نے کہا دنیا میں وہ جمع کرو جو تمہارے لیے آخرت میں جمال بنے، وہ جمع نہ کرو کہ جو آخرت میں وبال بنے، گرفتاری بن جائے، مصیبت بن جائے، بوجھ بن جائے، وہ جمع نہ کرو۔ وہ جمع کرو جو چننا تو ہے تم نے۔ اب ایک کوئی کچرا چنتا ہے، کچرا چن کے لے آئے، اور ایک گلشن سے پھول چن کے لے آئے، چن کے دونوں ہی لائے ہیں۔ ایک نے وہ چنا کہ جس سے خود بھی مہک رہی ہے اس کی قبہ شامہ اور دوسروں کو بھی اس سے خوشبو مل رہی ہے، ایک بولے کہ آ گیا کچرا چن کے جو خود اس کے لیے بوجھ بن گیا، خود بھی مصیبت اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت۔ تو دنیا سے وہ جمع کرو کہ جو تمہارے لیے جمال بنے آخرت میں، نہ کہ جو وبال بنے۔ دور پڑی بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اس میں بس ان آخری چند نکات میں، اس منزل پہ ضروری ہے کہ انسان جہاں جذبہ نصرت و شعور کے ساتھ سب کچھ، ایک اور اللہ سے توفیق طلب کرے اور اس پہ توجہ رکھے، اور وہ ہے ثبات قدم، ثابت قدمی۔ یہ قدم کہیں پہ بھی اکھڑ جاتے ہیں، سختیوں کے اندر بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیتا ہے جذبے کے تحت، اب اس امتحان میں ثابت قدم رہنا ایک بڑا مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگ بیچ میدان میں ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ چلے تھے مکے سے امام حسین کے ساتھ بہت سے لوگ، مگر کچھ سوچ کے چلے تھے، کچھ ان کے تصورات تھے، آئے تھے امام کے ساتھ۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو اب آگے پتہ چلا کہ اور مشکلات ہیں، ورنہ تو جانتے تھے امام حسین جا رہے ہیں قیام کے لیے، جنگ ہوگی، لڑیں گے اور کوفی امام کے ساتھ ہیں، جیت جائیں گے، انشاءاللہ اچھا مستقبل ہے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی شمشیریں لے کر آئے ہیں، سب کچھ ہے۔ مگر جب پتہ چلا کہ کوفی بدل گئے، سختی بڑھ گئی، کوفی بدل گئے، مسلم جیسے فرد کو شہید کر دیا گیا، آگے حسین کا مستقبل بڑا مشکل ہو گیا، سختی بڑھ گئی۔ اسی منزل سے جہاں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، کچھ لوگ وہیں سے جو مولا کے ساتھ آئے تھے مکے سے، وہ وہیں سے پلٹ گئے، مولا نے روکا نہیں۔ یعنی سختیاں اگر بڑھ جائیں تو ثابت قدمی پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو امتحانات کے اندر ثابت قدم رکھے، اس کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرے کہ خدایا مجھے مشکلات میں ثابت قدمی عطا فرما۔ امام کا جتنا قیام نزدیک ہوتا جائے گا اتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی، جتنی مشکلات بڑھیں گی اتنا ثبات قدم چاہیے منتظرین امام زمانہ کو، اس لیے کہ ان کے لیے مشکلات بھی بڑھتی جائیں گی۔ آج جیسے مشکلات آپ کے لیے بڑھ گئیں، پہلے ہم دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، آج دشمن فارغ بیٹھا ہے، اپنوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ہم شادی بیاہ کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے کہ بھائی شادی بیاہ کے اندر بےہودگی ختم کرو، مسکیتیں ختم کرو، اب میلاد و محافل جشن جو ہیں انہیں گناہوں کے ساتھ آلودہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں عبادتوں کی جو محفلیں ہیں، ہمیں ان کے حوالے سے فکر لاحق ہو گئی کہ یہ مولا کا جشن آج گناہوں کے ساتھ، رقص کے ساتھ، ناچ کے ساتھ، یہ منتظر امام زمانہ، یہ ہوں گے نصرت کرنے والے امام زمانہ کے، یہ ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہنے والے۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کتنا آگے بڑھ گیا، کتنا اس نے ہمارے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا، کتنا ہمارے داخلی معاملات پر اس کا کنٹرول ہو گیا کہ آج آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باطل اقدار کو، گناہوں کو مٹایا تھا، آج انہی معصومین کے نام پر انہی گناہوں کو زندہ کیا جا رہا ہے اور رائج کیا جا رہا ہے، اور انہیں ایک جائز شکل دی جا رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، اتنا ہوگا کہ اس کی ویڈیو کلپ چلے جائیں گے دشمنوں کے پاس، یہ ویڈیو کلپ بن گئے اور بننے کے بعد چہرہ دکھا دیا جائے گا، تو یہ ہوتے ہیں شیعہ، یہ نام لیتے ہیں علی کا، یہ نام لیتے ہیں حسین کا، یہ حسین کی تعلیم ہے، یہ علی کی تعلیم ہے؟ علی کے کسی صحابی کو بتاؤ، حسین کے کسی صحابی کو بتاؤ جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہوگا. یہ تو دیکھو گناہ ہے یا نہیں، واضح حرام ہے یا نہیں، سارا حرام حلال ہوتا جا رہا ہے، مکس گیدرنگ. یہ دیکھیں عبادتوں کی کس قدر سازش ہے. میں نے صرف اشارہ کرنا مقصود تھا اور اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، باقی آپ اہل خیرت ہیں انشاءاللہ خود بھی متوجہ دون پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا ثابت قدمی ضروری ہے. اچھا ان سب باتوں کے ساتھ جو مشکل پیدا تھی، کیوں انسان بہت سی منزلوں پہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے یا صحیح اپنی درست جو ہے وہ ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتا، نبھا پاتا، کس چیز کی کمی ہوتی ہے جسے ہمیں اپنے پروردگار سے طلب کرنا چاہیے؟ وہ ہے بصیرت. بصارت تو ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ بصارت اللہ نے سب کو دی ہے، بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہے. بصارت تو کافر کے پاس بھی، ہندو کے پاس بھی ہے، کمیونسٹ کے پاس بھی ہے، مگر بصیرت نہیں ہے. ہمیں کون سی بصیرت چاہیے؟ ہمیں دینی بصیرت چاہیے، قرآنی بصیرت چاہیے. ہمیں وہ بصیرت چاہیے جو محمد آل محمد نے ہمیں دی ہے. بصیرت یعنی درست فہمی، صحیح تشخیص دینا اپنے فریضے کو، سمجھ لینا کیا دشمن کی چال کو سمجھ لینا. دشمن بڑی باریکی سے چالیں چلتا ہے، اگر بصیرت نہ ہو تو ہم نہیں بھائی. اپنے امام کے اقدامات کو، امام کے فیصلوں کو، امام کے فرامین کو سمجھنا یہ صاحب بصیرت کا کام ہے، ورنہ پڑھ لینا تو صاحب بصارت کا کام ہے. مولا کے فرمان کو ایک صاحب بصارت پڑھ سکتا ہے، جس کی بھی بصارت ہوگی، ہندو کے پاس بصارت ہے مولا کے فرمان کو وہ بھی پڑھ لے گا، جس کے پاس بھی سماعت ہوگی وہ سن لے گا، ایک ہندو بھی سن لے گا مولا کے فرمان کو. آپ قرآن کی تلاوت لگائیے، مجوسی کے کان میں بھی جائے گی، وہ بھی سنے گا، ہندو بھی سنے گا، بدھسٹ بھی سنے گا، کمیونسٹ بھی سنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سماعت ہے اس کے پاس، وہ سن رہا ہے. بصارت ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. کربلا لے جائیے ہندو کو، اسے بھی مولا کا روزہ نظر آئے گا، وہ بھی زیارت کر لے گا. کرسچن کو لے جائیے، وہ بھی مولا کے روزے کی زیارت کر لے گا، کیونکہ بصارت ہے. ایک زیارت ہوتی ہے بصارت سے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ایک زیارت ہوتی ہے بصیرت سے. وہ بصیرت والی جو زیارت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور بصارت والی زیارت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کے معاملات میں اور مشکلات میں بصیرت بہت ضروری ہے. بصارت سے اور ہوا سے خمسہ سے معاملات کو دیکھنا کچھ اور ہے، اور بصیرت کے ساتھ دیکھنا کچھ اور ہے. لہذا بصیرت اللہ سے یہ توفیق مانگی جائے کہ خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما. اچھا بصیرت بھی آسمان سے نہیں آتی، یہ دل کے اندر پھوٹتی نہیں ہے. بصیرت کے لیے کیا اللہ نے اہتمام نہیں کیا آج ہم مانگیں؟ نہیں، بصیرت کا اہتمام کیا ہے، اور کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی محض بصارت سے تلاوت نہ کرو بلکہ اس میں تدبر کرو، تفکر کرو. تفکر کرنا اور تدبر کرنا قرآن کے اندر، یہ ہے جو انسان کو بصیرت دیتا ہے. اور ماضی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انبیاء کے قصے اور واقعات بیان کیے، ان تمام واقعات میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ہے جو انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے. اللہ نے اہتمام کیا ہے، اپنی کتاب کے ذریعے پروردگار نے ہمیں بصیرت دینے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنے آج کو کل کے ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اور پیغام لیتے ہوئے اپنے آج کو اصلاح کر سکیں، اور ہر قسم کی گمراہی و ضلالت سے محفوظ کر سکیں. میرا اشارہ کافی ہے بصیرت کے لیے. قرآن اور اللہ کے رسول فرما کے گئے کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اہل بیت، ان سے متمسک رہنا. تو قرآن اور اہل بیت، ان سے وابستگی، ان کے فرامین پر، ان کی سیرت پہ غور و فکر کرنا، یہ ہے جو انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے. تو لہذا انشاءاللہ بصیرت. اور آخری جو نقطہ جس پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ آخری نقطہ ہے دشمن شناسی، اپنے دشمن کو پہچاننا. آج دوست و دشمن کی درست شناخت ہمارے پاس نہیں رہی ہے، کون دوست ہے ہمارا اور کون دشمن ہے. آج دشمن دوست کا لباس پہن کے ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور وہ ہمیں فریب دے دیتا ہے. یہ دشمن شناسی بہت ضروری ہے. ایک داخلی دشمن ہے ہمارا، جس کی جانب میں نے کافی اشارہ کر دیا، ہمارا نفس ہمارا, یہ داخلی دشمن یہ حب دنیا, اور ایک ہمارا بیرونی دشمن ہے جو دوستوں کی صورت میں آتا ہے. اور یہ دوستیاں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ بچپن سے شروع ہوتی ہیں. بچپن میں خاندان کے بچے, پھر محلے کے بچے, پھر اسکول کے بچے, پھر کالج یونیورسٹی کے بچے, پھر کاروبار, اور اس کے ساتھ ہی دوستیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب دوست, لفظ دوست کا مس یوز ہو رہا ہے آج. دوست مس, ایک ہوتے آشنا, ایک ہوتے انس انیس, مانوس, ساتھ رہتے رہتے ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں. اور یہ مانوس ہم بکری کے بچے سے بھی ہو جاتے ہیں. ایک بکری کا بچہ گھر میں لا کے پالیں, اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. بلی کا بچہ لا کے پالیں, اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. گھر میں آ کے لوٹ کے دیکھتے ہیں, کچھ دیر بعد نظر نہیں آتا, کہتے ہیں کہاں ہے, مانو نظر نہیں آ رہی. مثلاً کوئی بلی کے بچہ ہو, بلی کا نام رکھ دیا ہو, اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اونس ہے کہ ایک چیز کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب نہیں ہے تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. بالکل جیسے میں اکثر مثال دیتے ہیں, انگوٹھی پہننے کے عادی ہو جاتے ہیں, اگر یہ گھر میں کسی وقت نہ ملے ادھر ادھر ہو جائے تو بار بار ہاتھ خالی انگلی پہ یوں جاتا ہے, وہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو مانوس ہو جاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے, مانوس ہوتے ہیں لوگوں سے, محلے والوں سے, اور ان کا ہونا نہ ہونا ہمیں محسوس ہوتا ہے. یہ مانوس ہونا ہے. دوست کون ہوتا ہے؟ اگر بہت مختصر کر دوں آخر میں, مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی فرامین موجود ہیں اور آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے فرامین موجود ہیں اس حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ, جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہارے عیبوں کو تم پر نشاندہی کرے. دوست کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر عیب ہو. بالکل ایسے جو مخلص ہو گیا, اگر تمہاری کمر پہ مٹی لگی ہے, کہیں دھبا لگا ہے, کوئی جالا لگ گیا, کہیں بیٹھ گئے تھے, کچھ ہو گیا, وہ اسے آگے بڑھ کے خود جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, جھاڑ دیتا ہے, محبت کرتا ہے. دوست ہے وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے کپڑوں پہ کہیں عیب, کوئی دھبا ہو, کہیں دیکھتا گندگی, کہتا تھا بچ کے چلنا ادھر نہیں ایسے. یعنی جو تمہیں نہیں چاہتا نقصان پہنچے, جو نہیں چاہتا تمہیں جو وہ کوئی عیب تمہارے اندر دیکھے, وہ دوست ہوتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جو ہاں میں ہاں ملائے, جو ٹائم پاس کرے, جو گناہوں میں جائے وہ لے جائے یا گناہوں میں تمہارا ساتھ دے. نہیں, وہ دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. اب چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سگا جو آپ کا رشتے دار کیوں نہ ہو, کوئی کزن کیوں نہ ہو, چاہے بچپن کا ہی کہنے کو دوست کیوں نہ ہو, مگر وہ دوست نہیں ہے. دوست وہ ہے جو آپ کے اندر عیب نہیں دیکھنا چاہتا, اور اگر دیکھتا ہے تو اس کی نشاندہی کرتا ہے اور آپ کو ان عیوب سے بچانا چاہتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے اندر کمال دیکھنا چاہتا ہے. جیسے اسے کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے فوراً آپ کو بتاتا ہے, جیسے کوئی اچھی اپرچونیٹی نظر آتی ہے فوراً آپ کو بتاتا ہے. یہ ہے دوستی. تو جہاں مادی و دنیاوی اعتبار سے یہ جذبے ہوتے ہیں, وہیں جو صحیح دوست ہے, جو درست دوست ہے, جس دوست کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ مانوی اور روحانی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی آخرت کو برباد کرے, نہیں چاہتا کسی کی روح جو ہے وہ داغدار ہو, نہیں چاہتا کہ اس کی روحانی کمال رک جائے, بلکہ وہ روحانی سفر کے اندر انسان کے انسانی کمال کے اندر جو ہے معاون و مددگار بنتا ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ایک دوسرے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں, نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, ہیلپ کرو ایک دوسرے کی. بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ میں اور اللہ کی حدود سے تجاوز میں ہرگز جو ہے وہ مدد نہ کرو. تو ایک تو داخلی طور پہ ہم پہچانے کہ جنہیں ہم دوست سمجھ بیٹھے وہ دوست ہیں کون. ایک ثانیاً, ایک کھلا دشمن ہے ہمارا, واضح دشمن ہے. اس دشمن کی شناخت ہونی چاہیے, جس پہ زیادہ وقت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے سامنے ہے, اور الحمدللہ اب سوشل میڈیا پہ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, تحریراً بھی اور ویسے بھی ویژولائز بھی کر چکے ہیں, ویڈیوز کے ذریعے بھی دشمنوں کے چہرے سامنے آ رہے ہیں, رہبر معظم کے فرامین سامنے آ رہے ہیں, براج کرام کی جو احکامات ہیں وہ سب موجود ہیں. اس حوالے سے بھی اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی پردے حجاب باقی نہیں ہے. لہذا دشمن کی ہمیں درست شناخت ہونی چاہیے. یہ ضروری تھا کہ میں اشارہ کروں کہ بیرونی دشمن تو ہمارے سامنے جو کھلا دشمن ہے, داخلی دشمنوں کو پہچانا جائے. تو ایک اشارہ میں نے کر دیا تھا, جو عزاداری کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یعنی ایک تو میری ذات کے خلاف دشمن ہے, نہیں ایک جو میرے مکتب کے خلاف, میرے دین کے خلاف, یہ خطرناک دشمن ہے جو آج میرے دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں, جو ہماری عبادتوں کو, ہمارے مکتب کے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں, انہیں غلط جہت و غلط سمت میں لے جانے کی کوشش کریں. منتظر امام زمانہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مکتبی دشمنوں کو چاہے داخلی ہوں یا بیرونی ان کی شناخت پیدا کرے، اور بلا اس کے گلے میں لاکٹ پڑا ہوا ہو، ہاتھ میں پاؤں میں ہاتھ میں کڑا، پاؤں میں بیڑی پہنا ہوا ہے اور جناب بلند آواز میں نعرے لگا رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو اس کی، یہ سب فریب کاری ہے اگر وہ مکتب کے ہدف کے خلاف عمل کر رہا ہے. اگر وہ دشمنوں کا مددگار بنا ہوا ہے تو وہ مکتب کا دشمن بن گیا ہے، اعلی کار بن گیا اگر دشمن کے خلاف، تو وہ میرے مکتب کے لیے مضر ہے. مجھے فریب نہیں کھانا کسی کے کڑے سے، کسی کی بیڑی سے، کسی کے لاکٹ سے، کسی کے نعرے سے، جب تک کہ عملاً وہ ثبوت نہ دے. اب اگر کسی کے گلے میں لاکٹ نہ ہو، ہاتھ میں کڑا نہ ہو، پاؤں میں بیڑی نہ ہو، مثال دے رہا ہوں، نہ کوئی اور نعرہ لگاتا ہو، مگر وہ مکتب اہل بیت کا خدمت گزار ہو، مکتبی تعلیمات کو آگے بڑھانے والا ہو، خود عمل کرنے والا ہو، تو یہ مکتب کا معاون و مددگار و دوست ہے. ایسا شخص مخلص ہے، اور وہ دوسرا شخص دشمن ہے. اگر نادان ہے تو اسے ہوش میں لایا جائے، اور اگر دانا ہے تو اس کے شر سے پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور اسے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مکتب کربلا سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے خود کو عصر حاضر میں اس زمانہ غیبت میں امام عصر کے لیے ایک بہترین منتظر، معاون و مددگار اور ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے پروردگار عالم سے ہمارے نفوس کو، ہمارے دلوں کو حب دنیا سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے اہم ترین فرائض کو جو ہم سے کسی بھی طرح کا چھوٹ چکے ہیں انہیں دوبارہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے واجبات کو ادا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہمیں ایک دوسرے کی دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ نیکیوں میں اور تقوی پرہیزگاری کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں میں اور الہی حدود سے تجاوز میں ایک دوسرے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے باسم محمد علی محمد کے، ہماری ملت کے ہر فرد، خصوصاً جوانوں کو علم و ہنر کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھے باسم محمد و آل محمد کا، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد و جلد رہائی عطا فرما، جو لاپتہ گم شدہ افراد، اغوا شدہ افراد، انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا. بار الہ جو دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی محاذ پہ برسر پیکار، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، خصوصاً دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. بیرونی داخلی تمام سازشیں کرنے والے عناصر کو کسی بھی صورت و لباس کے اندر ہوں، بار الہ اگر قابل اسلام کی اصلاح فرما، اور اگر ناقابل اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، دشمنوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. مجاہدین اسلام حسن، مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما. تمام محبان اہل بیت، عاشقان امامت و ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے.